کل میں نے جو حدیث شریف سے استدلال پیش کیا تھا کہ جنت میں بھی, یعنی یہاں جو حدیث شریف سنائی تھی کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھی جمع فرما دیں گے, چاہے دنیا کے مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہو. بعض کو یہ اشکال ہو گیا کہ خواتین کے حوالے سے یہ بتایا تھا تو یہ مطلب نہیں ہے, مطلب یہ کہ ان کو وہاں اللہ تعالیٰ ان کی محبت کے درجے کے مطابق درجہ عطا فرما دیں گے, اور باقی کیا کچھ عطا فرمائیں گے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں بھائی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ وہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. لیکن آپ تو نہیں تھے کرے, آپ تھے نا, تو یہ مطلب ہے کہ خواتین کو جو یہ فکر رہتی ہے کہ ہم شیخ کی صحبت میں نہیں جا سکتے, تو یہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق والے مشرق میں اور مغرب میں ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپس میں اگر اللہ کے لیے محبت ہوگی تو دونوں کو وہاں جمع فرما دیں گے. تو اس میں نے یہ استدلال کیا تھا کہ عورتیں اگرچہ صحبت میں نہیں جا سکتی لیکن ان کی طلب اور محبت کے صدقے میں اللہ ان کو وہاں اونچا مقام عطا فرمائیں گے. بس یہی مطلب تھا, اور کوئی مطلب نہ لے ویسے. چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے, یہ ہے عنوان اس کا, وہ نہیں ہے. سارے عالم میں یہی اختر کی ہے, آوف ہوگا. چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے, اس پہ جو یہ مقطے کا شعر ہے اس پہ اثر صاحب بھی ذرا کل بلاتے تھے, کیونکہ حضرت شمیم صاحب, صوفی شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہر بیان میں یہ شعر ضرور بیان کرتے تھے حضرت والا کا. تو جب وہ چند دن کہتے تھے چند دن, تو وہ بھی ہلتے تھے, میں بھی ہلتا تھا. چند کو الگ پڑھیں, دن کو الگ پڑھیں, چند دن. وہ شاعر ہیں, وہ ذرا سی بھی وہ اونچ نیچ ہوتی ہے برداشت نہیں ہوتی ان کو. اللہ تعالیٰ ان کو خوب بلند درجات عطا فرمائے. صوفی شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی حضرت والا کے عاشق تھے. چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے. خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے, خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے, اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے, اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے. خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے, اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن کے دل میں جو کلمہ ہے اس کے نور, اس کا نور اگر ظاہر ہو جائے تو یہ چاند, سورج اور چاند کو گہن لگ جائے. کلمے کا ایسا نور ہے. خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے, اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے. اور جس دل میں اللہ تعالیٰ آ جائے تو یہ ساری کائنات پھیکی پڑ جائے اس کے نور سے. اللہ کا نور کیا بات ہے, اولیاء اللہ کے پاس اللہ کی ذات ہے. خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے, اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے, اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے, اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے, سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے, سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے. اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے خالق حسن بتاں سے پردہ جب اٹھ جائے ہے خالق حسن بتاں سے پردہ جب اٹھ جائے ہے گرمی حسن بتاں سب سرد کیوں ہو جائے ہے گرمی حسن بتاں سب سرد کیوں ہو جائے ہے خالق حسن بتاں سے پردہ جب اٹھ جائے ہے خالق حسن بتاں سے پردہ جب اٹھ جائے ہے گرمی حسن بتاں سب سرد کیوں ہو جائے ہے فرما دیتے کہ کسی وزیر اعظم کو نہ دیکھو گے ٹھیلے پر سے آلو چرا رہا ہے جو اونچے درجے کا آدمی ہوتا ہے گھٹیا چیزوں پہ نہیں مرتا فانی لاشوں پہ نہیں مرتا خالق حسن بتاں جب دل میں آ جائے اس کے حجاب اٹھ جائیں تو پھر تو خالق حسن و جمال ہے مولائے لیلائے کائنات ہیں کائنات کو لیلائے کائنات کو حسن دینے والے وہ جب دل میں آ جاتے ہیں تو پھر ساری یہ حسن بتاں سرد پڑ جاتے ہیں خالق حسن بتاں سے پردہ جب اٹھ جائے ہے گرمی حسن بتاں سب سرد کیوں ہو جائے ہے دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے یاد ہر لیلائے فانی سرد پھر ہو جائے ہے یاد ہر لیلائے فانی سرد پھر ہو جائے ہے دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے یاد ہر لیلائے فانی سرد پھر ہو جائے ہے خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے لا الہ مقدم کلمہ توحید میں لا الہ مقدم کلمہ توحید میں غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے لا الہ مقدم کلمہ توحید میں لا الہ مقدم کلمہ توحید میں غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے آخری شعر ہے سارے عالم نے یہی اختر کی ہے آہ و فغاں سارے عالم نے یہی اختر کی ہے آہ و فغاں چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے، سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغا، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے، خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے، اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے۔ یہ اشعار میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نیو یارک سے کراچی واپس آتے ہوئے دمشق ایئرپورٹ پر یکم نومبر 1994 کو ہوئے۔ دمشق ایئرپورٹ پر یہ اشعار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے تمام اشعار میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ماحول کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی زبردست تعلق کی بات ہوتی ہے، اور غیر اللہ کا بالکل جو ہے وہ اینٹی بایوٹک پیش کر دیتے ہیں اور اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فضائل نماز جو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، فضائل نماز سے پڑھ کے نماز سے متعلق بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اور فرماتے ہیں اسلام کی علامت نماز ہے، جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے، یعنی مومن کامل ہے۔ اور ارشاد فرمایا حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے، فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں۔ اور ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ اور ارشاد فرمایا نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کا نور ہے۔ اور ارشاد فرمایا نماز افضل جہاد ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ مسجد کی جگہ کو نہیں کھاتی، سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی، اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اور ارشاد فرمایا اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ رگڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سجدے میں جائے رگڑنا شروع کر دے، مراد اس سے عاجزی ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے. اور ارشاد فرمایا جنت کی کنجیاں نماز ہیں. اور ارشاد فرمایا جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو. اور ارشاد فرمایا نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے. نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا درجہ ہے بدن میں. اور ارشاد فرمایا نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے. اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے دو یا چار رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اللہ تعالی شانہ معاف فرما دیتے ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص تنہائی میں دو رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے ہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ جو پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع اور سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی تما کرنے لگتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے. اور ارشاد فرمایا نماز ہر متقی کی قربانی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت پڑھنا ہے. اور ارشاد فرمایا صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی چار رکعتوں کا. اور ارشاد فرمایا ظہر سے پہلے چار رکعتیں تہجد کی چار رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اور ارشاد فرمایا افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہیں محبت کریں، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں بھلا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا. اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد میں ہے. مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ آخر رات کی دو رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں، اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا. اور ارشاد فرمایا کہ تہجد ضرور پڑھا کرو، کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے، تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بدن کی درستی بھی ہوتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ یہ کل 40 احادیث کا ترجمہ ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے نماز کے فضائل اور ترغیبیں ذکر کی گئی ہیں، 40 کے عدد کی رعایت سے اتنے پر کفایت کی گئی کہ اگر کوئی شخص ان کو حفظ یاد کر لے تو 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت حاصل کر لے گا۔ حق یہ ہے کہ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اس کا مزہ چکھا دیا ہو۔ اسی دولت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں فرمائی، اور اسی لذت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز ہی میں گزار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت خاص طور پر نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔ متعدد احادیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا گیا، اتقوا اللہ فی الصلاح، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تمام اعمال میں مجھے نماز سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد نبوی پر گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، مجھے بھی شوق ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، میں نے خیال کیا کہ 100 آیتوں پر رکوع کر دیں گے، مگر جب وہ گزر گئیں اور رکوع نہ کیا تو میں نے سوچا 200 پر رکوع کریں گے، مگر وہاں بھی نہ کیا تو مجھے خیال ہوا کہ سورت کے ختم ہی پر کریں گے۔ جب سورت ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد پڑھا اور سورہ آل عمران شروع کر دی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، آخر میں نے خیال کیا کہ آخر اس کے ختم پر تو رکوع کریں گے ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا اور 3 مرتبہ اللہم لک الحمد پڑھا اور سورہ مائدہ شروع کر دی۔ اس کو ختم کر کے رکوع کیا اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتے رہے جو سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے بعد اسی طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتے رہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتے تھے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ انعام شروع کر دی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا اور مجبور ہو کر چلا آیا۔ پہلی رکعت میں تقریباً 5 سپارے ہوئے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا جو نہایت اطمینان سے تجوید اور ترتیل کے ساتھ ایک ایک آیت جدا جدا کر کے پڑھتے تھے، ایسی صورت میں کتنی لمبی رکعت ہوئی ہوگی۔ انہی وجوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر نماز پڑھتے پڑھتے ورم آ جاتا تھا، مگر جس چیز کی لذت دل میں اتر جاتی ہے اس میں مشقت اور تکلیف دشوار نہیں رہتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دولت کی قدر نصیب فرما دیں، اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ ہم اس کو مشکل عبادت سمجھیں۔ یہ بعض لوگوں پر یہ آفت ہے، مشکل کو نماز کو مشکل سمجھتے ہیں اور اکثر لوگ پڑھتے ہیں تو اس کو بھگتانے کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ایسی بڑی دولت ہے، قبر میں جاتے ہی آنکھ کھل جائے گی، پتہ چل جائے گا نماز کی حقیقت کا کہ نماز کیسی دولت اللہ تعالیٰ نے مومن کو عطا فرمائی ہے. اس لیے پڑھ کر سنا دیا کہ نماز کو خوب اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہتے کہ ساری رات پڑھیں. ہمارے حضرت نے تو اس زمانے کے لیے بہت ہی آسان نسخہ بتا دیا تہجد کا, اور یہ حدیث سے ثابت بھی ہے کہ جو شخص فرض نماز عشاء کے فرض کے بعد وتر سے پہلے دو رکعت یا چار رکعت پڑھ لے گا, اسی میں تہجد کی نیت بھی کر لے, تو تہجد گزاروں میں قیامت کے دن شمار ہوگا. یہ آسان تہجد ہے لیکن حدیث شریف سے ثابت ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ بعض لوگ رات کو اٹھنے کی ہمت نہیں کر پاتے, بعض لوگ پڑھاتے ہیں, اساتذہ ہیں یا کوئی اور روزی کا معاملہ ہے, مشقت ہے, نہیں اٹھ سکتے, تو ان کے لیے آسان اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ چیز آسان کر دی گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود اپنی ذات کے لیے ہر چیز اعلیٰ و اولیٰ پسند فرماتے تھے, لیکن بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے انتہائی آسان بھی فرما دیتے تھے. ایسا عمل بھی کر لیتے تھے کہ جو امت کے لیے انتہائی آسان ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی انتہا تھی اپنی امت پہ, بہت ہی حلیم اور شفیق اور رحیم و مزاج تھے. اس سے جو فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس کے لیے کیا ہے. اور فرمایا کہ اگر یہ تہجد جو ہے یہ کمزوروں کی تہجد صحیح, لیکن تہجد گزاروں میں شمار ہو جائے, اس سے بڑی کیا دولت ہے. اور جو اٹھ سکے وہ پھر بریانی بھی کھا لے, جو اٹھ سکے اہتمام کر سکے, لیکن تہجد اس صورت میں پڑھے کہ فجر کی نماز وقت پر ہو جائے, جماعت نہ نکلے, مسجد میں جماعت سے ادا ہو جائے. لیکن اگر اس کی ہمت نہ کر پائے تو ان لوگوں کے لیے آسان نسخہ بھی ہے, بہت بڑا فائدہ اس کا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا حدیث پاک میں کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے, مغفرت للسیئات, اور صالحین کے رجسٹر میں اس کا نام آ جاتا ہے. تہجد کا جو اہتمام کرتا ہے تو صالحین کے رجسٹر میں اس کا نام ہے. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ, صالحین میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. صالحین میں شمار ہو جائے گا تو تمام مومنین کی دعائیں بھی اس کو لگیں گی. جب التحیات میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو صالحین کے رجسٹر میں اس کا نام آ جائے گا, تو سارے مومنین کی دعائیں, نمازیوں کی دعائیں مفت میں لگ رہی ہیں. بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے. اور فرائض میں تو بالکل کوتاہی نہ ہونی چاہیے. فرائض واجبات اور سنت موکدہ, اس کو خوب خوشی کے ساتھ بشاشت کے ساتھ پڑھیں. نماز بڑی دولت ہے بھائی, بہت بڑی دولت ہے. مومن کی معراج بھی اسی کو کہا گیا ہے, نماز مومن کی معراج ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اور ہر فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے. ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ بس بعض لوگ چند مقامات سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت یا مقامات پہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, تو مومن کے پاس ایک بڑا ہتھیار یہ ہے. اور دعا خود مومن کا ہتھیار ہے. دوسرے یہ بہت ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے فرض نماز کے فوری بعد دعا کا, اس وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جو جلد بازی نہ کرے, اطمینان سے نماز پڑھے, اگر بہت ٹھہر ٹھہر کے نہ صحیح لیکن اطمینان سے نماز پڑھے کہ ہر رکن صحیح صحیح ادا ہو جائے. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تجوید کو درست کریں. ابھی میں مجالس ابرار پڑھ رہا تھا, حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جو ہے وہ یہ کہو کہ ظالم لکھو, اردو میں ظالم, اور وہ لکھ دے جالم, اگر امتحان ہو رہا ہے تو اس کو نمبر دو گے کیا؟ اس کا نمبر کٹ جائے گا. اسی طرح اگر طوطا لکھنے کو کہو, طا سے آتا ہے طوطا, تو تا سے لکھ دے طوطا, اسی نمبر کٹ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ بعض ائمہ حضرات جہری نماز میں تو خوب خوش الحانی کرتے ہیں, اور سری نماز میں جو ہے وہ قواعد کا خیال نہیں رکھتے, تجوید کا خیال نہیں رکھتے. فرمایا کہ نماز بھی تو ایک امتحان ہے, اس میں نمبر سارے کٹ جائیں گے, اور بعضی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو جس سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے. تو تجوید کو درست رکھو. فرمایا کہ کوئی شخص قل کہے تو اس کو 20 نیکیاں ملیں گی, اور نماز میں تو پڑھنے سے ایک حدیث کی روایت ہے کہ ہر حرف پر 25 نیکی ملتی ہے. نماز کے علاوہ پڑھے گا تو غیر نماز میں تو 10 نیکی ہے ایک حرف پر, اور نماز میں پڑھے گا تو 25 نیکی ایک حرف پر ہے. اور اگر اس کی نماز اور بڑھیا ہوگی تو یہ نیکیاں اس کی بڑھتی جاتی ہیں. ایک حدیث پاک میں 700 نیکیاں بھی لکھی ہیں, 700 نیکیاں ہر حرف پر ملتی ہیں. جیسی نماز ہوگی, جیسے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت سے افضل ہوتی ہے, کیونکہ محبت کا درجہ, اللہ سے تعلق کا درجہ جو اس کو حاصل ہے وہ غیر عارف کو حاصل نہیں ہے. تو اپنے دل کو, اصل چیز, اصل مضمون ہمارے حضرت کا یہی ہے, جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی یعنی اللہ کی محبت, تو محبت اطاعت کو آسان بنا دیتی ہے. از محبت تلخ ہا شیریں شبت, یہ محبت جو ہے وہ انسان کو تلخ چیز کو شیریں بنا دیتی ہے, میٹھا بنا دیتی ہے, آت اطاعت کو آسان کر دیتی ہے. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات, مواعظ ہر جگہ, ہر مجلس جو ہے اسی مضمون سے سرشار ہے, اللہ کی محبت سے. اور یہ جو آج ہم ان احادیث مبارکہ کا اور الہامات کا, اولیاء اللہ کے الہامات کا اور تلاوتوں کا مزہ جتنا بھی پاتا ہے جو شخص, وہ اسی محبت کا اثر ہے جو ہمارے حضرت نے ہمارے قلوب میں محبت کے بیج کو بو دیا. جو شخص جتنا مزہ اٹھاتا ہے حقیقت میں وہ محبت ہی کا اثر ہے. اور محبت تو اللہ نے دل میں عطا فرما دی تھی یوم ازل سے ہی, یہ محبت کی چوٹ لگا کر بھیجا. دل ازل سے تھا, کوئی آج کا شیدائی ہے, تھی ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی. تو محبت کی چوٹ تو اللہ نے پہلے ہی اپنے بندوں کو لگا کر بھیجا ہے. ایک بزرگ تو فرماتے تھے کہ آج بھی میرے دل میں وہ واقعہ تازہ ہے یوم الست کا, کہ میری روح کو اللہ نے جو اپنی ربوبیت کی کا نور دکھلایا تھا, ربوبیت کی محبت کی چوٹ لگائی تھی, وہ واقعہ مجھے آج بھی اسی دن کی طرح تازہ ہے. تو اصل تو یہی ہے, لیکن چونکہ غفلت سے پردے پڑ جاتے ہیں, حجاب پڑ جاتے ہیں غیر اللہ کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے, نفس کے بگاڑ کی وجہ سے, عادتوں کے بگاڑ کی وجہ سے, بددینی کا ماحول ہے, بددینی ہے, تو اس وجہ سے یہ محبت کا خزانہ دب جاتا ہے. اور کسی شیخ کامل کی تربیت سے اور اس کے تجاویز پر عمل سے اور مجاہدات سے اور ذکر اللہ پر مداومت سے یہ پردے ہٹتے جاتے ہیں غفلت کے, اور بھوسی چھٹتی جاتی ہے, اور اللہ کی محبت ابھر آتی ہے, اور چنگاری جو دل میں تھی وہ آگ بن کر بھڑکنے لگتی ہے. تو اس چیز کو حاصل کرنا تو اصل ہے, اللہ کی محبت کو حاصل کرنا, یہی سب چیزیں ہیں. اور اس کو حاصل کرنے کے سارے ذرائع ہیں, نماز ہے, ذکر و اذکار ہے, اور گناہوں سے بچنا ہے تو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل بخشے, اور ایک ایک نعمت کی, ایک ایک سنت کی قدردانی کی اللہ مجھے بھی, میرے گھر والوں کو, اور میرے سب دوستوں ان کے گھر والوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.